الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل من وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة توبة کے چار رکوع ہم پڑھ چکے ہیں, پانچ میں سے انشاءاللہ ہمارا آج کا مطالعہ شروع ہوگا. سورة توبة جیسے کہ عرض کیا گیا تھا اس کا زیادہ حصہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا ہے, اور یہ وہ وقت ہے کہ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری غزوات ہوئے ہیں. سب سے آخری غزوہ غزوہ تبوک ہے, اس کا ذکر ایک رکوع کے بعد شروع ہوگا. سن 9 کے حج کے موقع پر اکثر آیات نازل ہوئی ہیں. پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو چکا تھا. گویا اسلامی انقلاب جسے کہتے ہیں وہ سرزمین عرب کی حد تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پورے طور پر آ گیا. چنانچہ اس موقع پر قرآن مجید میں مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے بارے میں آخری احکامات آئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اس عرصے میں جو بھی انقلابی ایک جدوجہد تھی اس کے مراحل تھے, اس میں یہود سے بھی معاہدے ہوئے, مشرکین سے بھی ہوئے. میثاق مدینہ اصل میں یہود کو باندھنے کا ایک ذریعہ تھا. صلح حدیبیہ میں مشرکین سے معاہدہ ہوا, صلح کا نو وارٹیکٹ, لیکن اب اعلان کر دیا گیا کہ تمام سابقہ معاہدے ختم. جو مشرکین مکہ ہیں ان کے لیے کوئی رو رعایت نہیں ہے, کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم میں سے تھے, آپ انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے. آپ کی اولین بعثت جو ہے وہ عرب کے لیے تھی, اہل عرب کے لیے, لہذا ان کے لیے وہی اللہ کی سنت جو ہے وہ یہاں پر ایگزیکیوٹ ہوگی کہ رسول کی قوم اگر رسول کی تکذیب کرے, انکار کرے, تو دنیا میں بھی عذاب ہلاکت اس پر آتا ہے. انہیں آخری موقع دیا گیا کہ اسلام لے آؤ, ورنہ یہ جو آئندہ 4 مہینے ہیں ان کی مہلت ختم ہونے کے بعد تمہارا قتل عام ہوگا. اس کے بعد کوئی بھی اگر پایا گیا تو وہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی. ہاں, جو شخص اپنے دین پر برقرار رہنا چاہتا ہے وہ یہاں سے نکل جائے, جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر کسی اور ملک کا اب ہجرت وہ کرے, اس سے پہلے مسلمان ہجرت کرتے رہے. تو یہ فیصلہ تھا جو واضح طور پر سنایا گیا سن 9 کے حج کے موقع پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے یہ اعلان کیا, اور گویا کہ پورے مشرکین عرب تک یہ پیغام جو ہے اس ذریعے سے پہنچ گیا. پچھلے رکوع میں, یعنی اس سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع میں, اہل کتاب کے بارے میں حکم آیا کہ ان سے بھی جنگ کرتے رہو, جنگ جاری رکھو, یہاں تک کہ وہ سرنڈر کر دیں, اپنے آپ کو حوالے کر دیں, اور دین کی بالادستی, دین حق کی بالادستی کو قبول کر کے چھوٹے ہو کر رہیں تو یہاں رہ سکتے ہیں, ذمی بن کر رہیں, جزیہ ادا کریں, اور ان کی حیثیت جو ہے وہ دوسرے درجے کے شہری کی ہوگی, سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوں گے وہ اس اسلامی ریاست کے. یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. ہاں, وہ یہاں رہتے ہوئے اپنی جو بھی یہودیت ہے, عیسائیت ہے, اس پر قائم رہ سکتے ہیں. ان کے عبادت گاہوں کی بھی حفاظت ہوگی, ان کو پروٹیکشن ملے گی, ان کے جان و مال کا ذمہ جو ہے اسلامی ریاست نے لیا ہے. لیکن باہر کیس یہ ہے کہ انہیں چھوٹے ہو کر رہنا ہوگا, ذلت کے ساتھ رہنا ہوگا, اور جزیہ ادا کرنا ہوگا. یہ ہے آخری احکامات جو غلبہ دین کے بعد, دین حق کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں, اور یہی ابدی اب ہدایت ہے آئندہ بقیہ نوع انسانی کے لیے بھی. اسلام کا معاملہ یہی ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے جب وہ نکلے ہیں اب کیسر و کسرا سے ٹکرائے ہیں, اس وقت یہی آپشن رکھے تھے, اسلام لے آؤ ہمارے بھائی بند ہو, نہیں تو دین کی بالادستی قبول کرو دین حق کی, اور چھوٹے ہو کر رہو جزیہ ادا کرو, نظام حکومت ہمارا ہوگا, لا آف دا لینڈ اسلام کا ہوگا, اور تم اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہو, تمہاری حفاظت کا ذمہ اسلامی ریاست لے گی, اور نہیں تو پھر تلوار فیصلہ کرے گی. تو یہ ہے صورتحال اسلامی ریاست ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ کے قیام کے بعد. جو اسلام کا موقف ہے وہ اس صورت میں اس طریقے سے واضح ہو کر سامنے آیا. فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں علیہ السلام, یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں عزیر. انہوں نے بہت تجدیدی کارنامے سر انجام دیے ہیں, قوم کو دوبارہ سے زندہ کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا مخت نصر کے حملے کے بعد. چنانچہ یہود کے گروہ نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. وقالت النصارى المسيح ابن الله, اور نصارہ نے عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ عقیدہ جو ہے نصارہ کی اکثریت کا ہے, اور یہ اختیار کیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے 80-90 برس کے بعد. یہ پولس ایک شخص تھا یہودی تھا, اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے خواب میں مسیح ملے ہیں اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ اب آئندہ سے مذہب جو ہے اس شکل میں ہوگا. پورے دین مسیح کو اس نے بگاڑ کر رکھ دیا. اس شخص کو انہوں نے بڑی اہمیت دی, اور اس کے بعد اصل میں عیسائیت جو ہے اس کے بعد وہ پولزم ہے, اسے کرسچینٹی کہنا جو ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہے. یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے یہ پول کا عقیدہ تھا. ذالک قولہم بافواہم, یہ ان کی منہوں کی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل, یہ بھی ریس کرنے لگے ہیں نقابی کرنے لگے ہیں اگلے کافروں کی باتوں. جو کافر اور مشرک شرک کرتے تھے اسی طریقے سے یہ صاحب شریعت ہونے کے باوجود, رسولوں کی امتوں ہونے کے باوجود, انہوں نے بھی ان کی نقالی شروع کر دی ہے اور اسی قسم کی عقیدے اپنا لیے. قاتلہم اللہ, اللہ انہیں غارت کرے. انا یوفکون, کہاں سے یہ واپس پھرتے ہیں, کہاں سے ان کی مت ماری جاتی ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو درویشوں کو اللہ کے کو چھوڑ کر رب بنا دیا ہے, اللہ کے ہمسر ہم بلہ قرار دے دیا ہے. والمسیح ابن مریم, اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی انہوں نے الوہیت میں شریک کر دیا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, حالانکہ ان کو تو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ بندگی کریں ایک اللہ کی. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ عما یشرکون, وہ پاک ہے بلند و برتر ہے اس سے کہ جسے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. یہاں ایک سوال, حضرت عدی بن حاتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس آیت کے حوالے سے. حاتم طائی کے بیٹے عدی وہ ایمان لے آئے تھے, وہ صحابہ میں سے ہیں, انہوں نے سوال کیا کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو رب بنا لیا, ٹھیک ہے عیسیٰ ابن مریم کو تو انہوں نے واقعی رب بنا لیا, الوہیت میں شریک کر لیا, لیکن علماء اور صوفیاء کو تو ہم نے کبھی اب رب نہیں مانا, وہ اس سے پہلے کرسچین تھے عیسائی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تمہارے علماء اور صوفیہ جو کہتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم ان کی بات مان لیتے تھے. انہوں نے کہا ایسا تو ہے. تو فرمایا تو اور کیا ہوتا ہے, یہ حلمت و حرمت کا اختیار تو اللہ کا ہے, یہ اختیار گویا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, اس مقام پر خود آ گئے. یعنی ہونا کیا چاہیے, اللہ کی کتاب سے دلیل لاؤ, قرآن و سنت سے ہم کہیں گے کہ وہاں سے دلیل پیش کرو, سند لاؤ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. محض یہ کہ کوئی عالم دین اپنے طور پر کہہ رہا ہے, کوئی پیر صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے لو لگا کر بیٹھ جاؤ اور تم نے بات مان لی تو تم نے تو رب بنا لیا. تو شریعت کے معاملے میں آخری فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے, اگر کوئی شخص کوئی پوپ اتھارٹی بن کے بیٹھ گیا تو وہ تو اللہ کی مسند پہ وہ خود براجمان ہے. تو اس تخذوا احبارهم ورهبانهم وربابا من دون اللہ، اس معنی میں انہوں نے ان کو رب بنا لیا، اپنے علماء اور صوفیاء کو وہ مقام دے دیا. وما يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی سازشوں کے ذریعے سے اس دین کا چراغ گل کر دیں. یہ ان کی کوشش تھی اہل کتاب کی، یہودیوں کی. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کا عادل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو، اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو چاہے یہ بات کتنی ناگوار ہو، لیکن اب یہ بات ہو کر رہی ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر. نمبر ایک الہدا، کامل ہدایت نامہ، دی گائیڈنس نو انسانی کے لیے. ودین الحق، اور سچا دین، یہ شریعت، یہ نظام، نظام عدل اجتماعی. لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین کو پورے نظام اطاعت پر. میں کل عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا، اور یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں تین مقامات پر آئی ہے اسی انداز میں، کہ یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں اب ان کے ذریعے دین قائم ہوگا. یہ محض وہ نہیں ہے کہ ساری عمر وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے اور انذار اور تبشیر کرتے ہوئے جو ہے اس کے بعد چند لوگ اگر ایمان لائے ہیں تو رسول بچا لیے گئے اور بقیہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک نئی نسل ہے جو اٹھ رہی ہے. اب اسی نبی کے ہاتھوں، ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اب دین قائم ہونا ہے. یہ اللہ کا عدل فیصلہ ہے. یہ کتنا زور لگا لیں یہ کفار، مشرکین مکہ، یہودی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اپنی سازشی ذہنیت جو ہے اس کو پورے طور پر بروئے کار لے آئیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ نور مکمل ہوگا اور دین قائم ہوگا. ولو کریہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو، ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان، اہل ایمان، یہ جو یہود کے علماء اور صوفیاء ہیں، علماء اور درویش ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناجائز طور پر. ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اس وقت یہود عوام کو روکنے والے اس دین سے، دین حق سے سب سے بڑھ کر ان کے علماء تھے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بس فتویٰ فروش ہیں، دنیا پرست ہیں، یہ ان کے علماء یہ ناحق مال کھا رہے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ کہ جو ذخیرہ کرتے ہیں سونے اور چاندی کا، یعنی مال دنیا بھی اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کو اس زمانے میں بینکوں کا رواج تو نہیں تھا، ذخیرہ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ کنز کی شکل میں، اس سونے اور چاندی کی شکل میں جو ہے اس کو محفوظ کر دیا جائے. وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اس مال کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی خوشخبری سنا دیجئے انہیں دردناک عذاب کی. یہ اپنی جگہ ایک استحصالی نظام ہے، یہ لوگوں کا خون چوس کر اور اب مال و دولت جو ہے سیم و زر سمیٹ رہے ہیں. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن کے وہ تپائے جائیں گے جہنم کی آگ میں، یعنی جو سونا اور چاندی انہوں نے ذخیرہ کیا ہے، اپنے پاس ڈھیر لگا کر رکھے ہیں، انہیں جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر ان کے ذریعے سے داغا جائے گا ان علماء اور صوفیاء کے جو دنیا پرست تھے، ان کے پیشانیوں کو بھی داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو بھی داغا جائے گا، اور پیٹھوں پر بھی داغا جائے گا. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو ذخیرہ کر رکھا تھا تم نے اپنے واسطے. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب ذرا چکھو اس کا مزہ جو کچھ اب تک تم جمع کرتے رہے اور ذخیرہ اندوزی کرتے رہے. ان عدت الشهور عند اللہ 12 شهرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. فی کتاب اللہ، نوشتہ الہی میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اللہ کی اپنی تصمیم جو ہے اس کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے، وہ 12 مہینوں کی. منہا اربعۃ الحرم، ان میں سے چار جو ہیں وہ محترم مہینے ہیں، اشہر حرم، اور عربوں کے ہاں اصل میں یہ چلے آ رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ تصور تھا اشہر حرم کا، اور اصلا ان مہینوں کو جو محترم قرار دیا گیا، ان میں کوئی لڑائی فساد، کوئی دنگا، کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، اور سب اس کو مانتے تھے، وہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے، تاکہ جو حاجی آئیں اور عمرے کے لیے آئیں تو وہ کسی ایسے مہینے میں آئیں جس میں ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، وہ امن و امان کے ساتھ پہنچ سکے۔ تو چار مہینے جو ہیں ان میں سے تین مہینے حج کے ہیں، ذی الحجہ، بلکہ اس سے پہلے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور پھر محرم، یہ سفر حج کے لیے، اور ایک مہینہ رجب کا انہوں نے چوتھا شامل کیا تھا اشہر حرم میں، اور وہ اس لیے کہ اس مہینے ان کا خیال تھا کہ عمرے کے لیے ایک مہینہ مخصوص کر دیا جائے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین ہے جو سیدھا ہے، قائم ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، ان کی حرمت کو بٹا نہ لگاؤ، وقاتل المشرکین کافۃ، اور مشرکوں سے تم جنگ کرو ہر حال میں یا بحیثیت مجموعی، کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں ہر حال میں یا ایز اے ہول، یعنی اگر مشرکین کسی محترم مہینے میں تم سے جنگ کرتے ہیں تو تم بھی جنگ کرو۔ مشرکوں سے جنگ کے معاملے میں یہ جو احترام ہے ان مہینوں کا، یہ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، جبکہ پہل ان کی طرف سے ہوئی۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں، پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ اِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یہ جو نسی کا قانون ہے یہ کفر میں اضافہ ہے۔ یہ نسی کیا تھی؟ یہ اصل میں عربوں میں سے جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا وہ ان محترم مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتا تھا اپنی سہولت سے، خاص طور پر کنانہ قبیلہ ہے ایک بہت طاقتور، اس کے سردار جو ہیں وہ آ کر حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے کہ اس دفعہ جو محرم ہے وہ اشہر حرم میں شامل نہیں ہوگا، اس کی جگہ سفر شامل ہوگا، کیونکہ ان کی اپنی پلاننگ ہوتی تھی کہ محرم میں کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہے، کوئی شب خون مارنا ہے، تو اپنے حساب سے اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق ان اشہر حرم کو آگے پیچھے کر لیتے، اس کو کہتے تھے نسی۔ تو فرمایا کہ یہ تو ایک ویسے ہی مشرکانہ نظام ہے، اس میں یہ نسی کا قانون اس کفر میں مزید اضافہ ہے۔ یضل به الذین کفروا، گمراہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ عاما، وہ کسی ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں ایک سال، ویحرمونہ عاما، اور اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں اگلے سال اپنی مرضی کے مطابق، اس سال فلاں مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں شامل ہے اور فلاں نہیں ہے، اگلے سال جو ہے اس کو واپس کر لیا، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ان محترم مہینوں کی رکھی ہے۔ وہ سال میں چار مہینے تو پورے کر لیتے تھے لیکن اپنی ثوابدید سے انہیں آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، اور پھر وہ حلال کر لیتے تھے اس مہینے کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، یعنی جس میں جنگ حرام ٹھہرائی ہے، جس مہینے کو محترم قرار دیا ہے اسے اپنے لیے حلال کر لیتے تھے۔ غینا لهم سوء اعمالهم، ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال جو ہے مزین کر دیے گئے، واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے اگلے جو دو رکوع ہیں اس میں غزوہ تبوک کے سفر کا تذکرہ ہے۔ تبوک میں آپ کے علم ہونا چاہیے کہ یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ واحد غزوہ ہے جس میں اب مقابلہ مشرکین کے ساتھ نہیں تھا بلکہ سلطنت روم کے ساتھ، رومن امپائر، اور اس دور میں جو دو سلطنتیں تھیں سپر پاور، قیصر اور کسرا، فارس کی حکومت یعنی ایران، یہ ایک سپر پاور تھی، اور دوسرا روم، سلطنت روم، کسرا، قیصر، ایران جو ہے وہ کسرا کہلاتا ہے اور جو سلطنت روم ہے وہ قیصر کی حکومت، ان دو میں سے قیصر روم کا پلہ بھاری تھا، ایرانیوں کو شکست ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور گویا کہ اب یہ دو سپر پاور میں سے بھی جس کو سپیریئرٹی حاصل تھی وہ اس وقت یہ تھی۔ اس کے ساتھ تصادم کا آغاز اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلچی بھیجے اپنے صلح حدیبیہ کے بعد، اور آس پاس کے علاقوں میں جو وہاں کے حکمران تھے مختلف ریاستوں کے مختلف ملکوں کے, ان کے پاس ایک کی بھیجے اور اپنے خطوط بھیجے کہ ایمان کی دعوت تھی اس میں کہ ایمان لاؤ. تو غسان کا جو حاکم تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفیر ہیں ان کی اس درجے احانت کی کہ قتل کر دیا. سفیر کا قتل ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہوتا ہے, اور اگر آپ کوئی طاقت ہیں اور آپ کی کوئی حیثیت ہے تو پھر آپ اس کو اگنور نہیں کرتے. سفیر کا قتل جو ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر بھیجا تھا, 3,000 کا لشکر. جنگ کے موتا ہوئی تھی, اس میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے تھے, اور موتا کے مقام پر مقابلہ ہوا, اور وہ غسان کا جو حاکم تھا اس کی بیک پر سلطنت روم تھی, وہ باج گزار تھا رومن امپائر کا, تو وہ انہی کا گویا کہ ایک حصہ تھا. چنانچہ ان کی سٹینڈنگ آرمی جتنی تھی وہ 200,000 کی فوج لے کر آ گیا, ادھر 3,000 ہیں, اور مقابلہ ہوا. حضرت زید بن حارثہ, حضور نے ان کو لشکر کا سالار بنایا تھا, وہ شہید ہوئے. جعفر طیار شہید ہوئے, عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے, کافی مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا. اس کے بعد خالد ابن ولید نے کمان اپنے ہاتھ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ لشکر کو بچا کر ایک جسے کہتے ہیں آرڈرلی ریٹریٹ, کہ واپس آ کر اور پھر نئی پلاننگ کے ساتھ ہم چلیں, تو وہ اپنے لشکر کو بچا کر اور نکال کر واپس لے آئے. تو اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرار ہوئے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ فرار نہیں ہے, اور اس کے اندر قطر ان کو لانت ملامت کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے. پھر آپ نے تیاری شروع کی, اور پھر غزوہ تبوک ہوا ہے. تبوک کے مقام پر ایران کے ساتھ, سلطنت روم کے ساتھ ٹکراؤ تھا. اب آپ نے خود گویا کہ لشکر کی تیاری کی ہے, 30,000 کا لشکر آپ لے کر نکلے ہیں, اور یہ واحد موقع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ نے حکم دیا کہ ہر شخص نکلے, جس کو کوئی شرعی عذر لاحق نہیں ہے اسے اب اس جنگ کے لیے نکلنا ہوگا, ہر مسلمان. تو اس میں منافقین کا بھی امتحان ہو گیا, وہ تو معذرت کر کے جان چھڑانے کے عادی تھے. اور اس وقت آپ نے اس کی بھی انفاق کی سبیل اللہ کے لیے بھی اپیل کی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہیں جو دے سکتے ہیں وہ دیں. اور یہی موقع ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان سمیٹ کر لے آئے تھے اور آپ کے قدموں میں ڈال دیا تھا. تو یہ بڑا منفرد ایک موقع تھا, اور ایک اعتبار سے مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان تھا کہ رومن امپائر کے ساتھ مقابلہ تھا, وقت کی سپر پاور. چنانچہ اس کا جو احوال ہیں یہ اگلے دو رکوع میں آ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم من الارض. اہل ایمان, تمہیں کیا ہوا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو تم دھستے دھسے جاتے ہو زمین کی طرف, تمہارے قدم نہیں اٹھتے, من من کے ہو جاتے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم راضی ہو گئے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل, تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے, اس کی کوئی حیثیت. میں پھر عرض کروں گا کہ یہ سارے مسلمانوں کا معاملہ نہیں تھا, منافقین اور کچھ کچے پکے لوگ ایسے تھے کہ جو اس میں ڈھیلے پڑ رہے تھے, اور ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ سلطنت روم کے ساتھ ٹکراؤ جو ہے یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات ہے. ان کی سٹینڈنگ آرمیز لاکھوں کی ہیں اور ٹرینڈ ہیں, اور یہ تو قبائلی علاقے جیسے ہوتے ہیں, اس قسم کا علاقہ تھا عرب کا, اور وہاں سے ایک چھوٹی سی قوت ابھری ہے ابھی, اور وہ جا کر ٹکرا رہی ہے وقت کی عظیم سپر پاور کے ساتھ. تو یہ ایک بہت مشکل امتحان ہو گیا تھا. الا تنصروا يعذبكم عذابا اليما, اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا, دردناک سزا. ويستبدل قوما غيركم, اور تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا, اس کے ہاتھ میں اسلام کا عالم تھما دے گا. ولا تضروه شيئا, اور تم اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. واللہ على كل شيء قدير, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. الا تنصروه, اگر تم نے اس موقع پر مدد نہ کی ہمارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا, تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کرتا رہا ہے, اور اللہ نے اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے انہیں اپنی قوم سے نکال دیا تھا مکے سے، ثانیت نہیں جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار جبکہ دونوں وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے جس وقت ہمارے یہ پیغمبر کہ گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ غار ثور کا ہے، آپ کو معلوم ہے مکہ سے آپ نکلے ہیں اور غار ثور میں تین دن کے لیے آپ نے پناہ لی ہے، معلوم تھا کہ تعاقب ہوگا، فیصلہ ہو چکا تھا، دار الندوہ میں آپ کی قتل کی سازش مکمل تھی۔ وہاں پر کھوجی جو ہیں پہنچ گئے ہیں کھوج لیتے ہوئے اور غار کے دہانے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر کو شدید فکر دامنگیر ہوئی کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، اور اصل فکر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی جن کے لیے سب کچھ انہوں نے پہلے سے قربان کیا ہوا تھا، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ایک موقع پر جب دیکھا کہ وہ پہنچ گئے اور ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں باہر اور وہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ان کی آواز سنائی دے رہی ہے، اب اتنی سی کثر تھی کہ وہ اندر جھانک کے دیکھ لیتے، تو حضرت ابوبکر نے کہا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انہوں نے اندر جھانک بھی لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو آپ نے پورے اطمینان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیسے مدد کی اللہ نے، جو اتنی مشکل سے اور اتنا وہ پہاڑ انتہائی کٹھن راستہ طے کر کے وہاں تک پہنچا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں روک دیا کہ وہ اندر جھانک نہیں سکے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے ان پر سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر، وایدہ بجنود لم ترہا اور اس کی مدد کے لیے وہ فوجیں بھیجی جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا، وکلمۃ اللہ ہی العلیا اور اللہ ہی کی بات اللہ ہی کا کلمہ ہے سب سے سب بلند۔ یعنی یہ تو ایک واقعہ ہے، اس کے بعد کس طرح سے اللہ کی مدد آئی ہے، غزوہ بدر میں آئی ہے، غزوہ احد میں بھی اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی، اللہ نے پھر بچا لیا جب مشرکین کا پلہ بعد میں بھاری ہو گیا، غزوہ احزاب میں کس طرح سے مدد آئی، غیبی مدد آئی، اور بالآخر ان کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں، اہل کفر کا کلمہ سرنگون ہوا اور اللہ کا پرچم اب لہرا رہا تھا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تمہارے پاس سامان ہے سفر کے لیے نہیں ہے، اسلحہ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم چاہے بوجھل دل سے نکلو یا چاہے آمادگی سے نکلو، اب نکلنا تو ہے، سب کو حکم ہے۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم سمجھ رہے ہو ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اتنی کٹھن منزل تبوک کا سفر 600 کلومیٹر تقریباً فاصلہ، وہ چھوٹی بات نہیں ہے، شدید گرمی کا موسم اور امتحان کی شدت، اللہ کی طرف سے مزید یہ بھی ہے کہ کھجور کی فصل پک کر تیار ہے اور اگر سارے چلے گئے تو توڑے گا کون، ساری فصل برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب امتحان دیتا ہے تو پھر سخت ترین ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں نکلنا، ذالکم خیر لکم یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، تم اسے سمجھ رہے ہو کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے، ان کو تم تعلمون اگر تمہیں علم ہوتا، لو کان عرضا قریبا اگر مال ہوتا نزدیک ہی، قریب ہی سے کوئی مال ملنے کی توقع ہوتی مال غنیمت کی، وسفرا قاصدا اور سفر بھی ہوتا ہلکا پھلکا سا، لتبعو تو اے نبی یہ آپ کے ساتھ چلتے، یعنی خاص طور پہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جن کے قدم بوجھل ہو رہے تھے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ لیکن یہ ہے کہ یہ منزل جو ہے طویل سفر، یہ سفر کی جو طوالت ہے وہ ان پر بھاری پڑ گئی ہے، وہ انہیں بڑی ہی مشقت اور کٹھن نظر آتی ہے اس میں، وسیحلفون باللہ اور اب یہ قسمیں کھا کر آپ سے کہیں گے لو استطعنا لخرجنا معکم کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ۔ اب یہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پول کھول دیا کہ بہانے کریں گے کہ یہ عذر ہے، یہ مشکل ہے، اس وقت یہ پریشانی ہے، نکلنا ممکن نہیں ہے، تو حضور کے پاس آئیں گے اجازت لیں گے، یہ لکون انفسہم یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح اجازت لے کر بچ جائیں گے، اصل میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و مروت اور رحمت، ان سب کا ایک اثر یہ تھا کہ جو شخص بھی آتا تھا اجازت دینے کے لیے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن شرافت و مروت تھی کہ آپ اجازت دے دیتے، ٹھیک اگر ایسی ہی بات ہے تو اجازت ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اجازت آپ نے کیوں دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ پر، وہ لوگ ظاہر ہو جاتے، کھل جاتے کہ جو سچے ہیں۔ جو بہانہ انہوں نے کیا تھا کہ نہ جانے کا، اگر آپ نہ بھی ان کو اجازت دیتے تو جانا تو پھر بھی انہوں نے نہیں تھا، تو پھر بات کھل جاتی کہ نبی کی انہوں نے نافرمانی کی۔ اب ان کے پاس گویا کہ ایک اپنے لیے پروٹیکشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اجازت دے کر آئے ہیں، تو گویا ان کا وہ نفاذ جو ہے وہ اس پر تھوڑا پردہ پڑا رہ گیا۔ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا ہے وہ لوگ کے جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے ہیں ان کو بھی کہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے بہانے کرتے ہیں۔ لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اے نبی آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ کہ جو واقعتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، جو سچے اہل ایمان ہیں وہ تو اجازت مانگیں گے ہی نہیں، ان کے لیے تو موقع ہے، وہ تو شہادت کی موت کے آرزو مند ہیں، وہ تو جان اور مال کے حساب کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اَن یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ کبھی آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے اس سے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راہ میں اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ ان متقین سے واقف ہے، اللہ کو معلوم ہے ان کے دل کا حال۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر یقین نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبهم، اور ان کے دل جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہم فی ریبہم یترددون، تو اب وہ اپنے شک کے اندر متردد ہو کر ڈاواں ڈول ہو گئے ہیں، بری طریقے سے شک اور ریب کا شکار۔ یہ کبھی ان کے پاس ایمان کی دولت تھی اور اب صرف دل میں شک ہی شک ہے اور نفاق ہے جس نے ڈیرا ڈال دیا۔ ولو اراد الخروج، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا، لاعدوا له عدۃ، تو اس کے لیے کچھ تیاری انہوں نے کی ہوتی، ولکن کریہ اللہ بعثہم، بلکہ یہ اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ وہ نکلنے، ان کا اٹھنا اللہ ہی نے پسند نہیں کیا، یعنی اب اللہ ہی نے توفیق نہیں دی ہے۔ فثبتہم، تو اللہ نے انہیں روک دیا ہے۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور فرما دیا کہ اب بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اے مسلمانوں اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو اضافہ نہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا، فتنہ و فساد اٹھانا ان کا کام ہے۔ تو اللہ نے ان کو روک دیا اور تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور وہ تمہاری صفوں میں گھوڑے دوڑاتے فتنہ انگیزی کے لیے، یعنی وہ بھاگ دوڑ کرتے، ان کی ساری جو ہے توجہ ہوتی کہ کوئی نہ کوئی فتنہ کو مسئلہ کھڑا کریں، کوئی اوس و خزرج کی پرانی جو دشمنی ہے پھر اس کو بھڑکائیں، یہی کام انہوں نے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں محفوظ کیا کہ یہ نکلے ہی۔ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو ان کے لیے سنتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں یا ان کی بات پر کان دھرتے ہیں، یعنی کچھ ابھی ہیں ایسے سادہ لوگ، لوف قسم کے لوگ جو ان کی باتوں کو سن کر کچھ اثر لیتے ہیں، کچھ ابھی ان کی مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، یہ تو پہلے بھی فتنہ انگیزی کرتے رہے ہیں، ہمیشہ فتنے کی تلاش میں رہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے معاملات کو آپ کے لیے الٹتے پلٹتے رہے ہیں، درہم برہم کرتے رہے ہیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا، وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم غالب ہوا، یعنی دین غالب ہو گیا، آخری فتح مسلمانوں کو مل گئی، پورے جزیرہ نما عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہے، دین قائم ہے۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ ناخوش ہی رہے، اندر ہی اندر جو ہے وہ کڑ ہی رہے ہیں، کہ اب یہ مشکل ہے، اب جہاد ہے، اب قتال ہے، اب انفاق ہے، اب زکات دینی پڑ رہی ہے، یہ ساری چیزیں ان پر بڑی گراہ ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ظَنِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں بعض ایسے بھی ہیں بدبخت کہ جو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ تو مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجئے. یعنی جو اس کے مختلف انداز تھے ان کے ہیلے بہانے کے، کوئی منافق تو آ کے کہتا تھا کہ گھر میں یہ مسئلہ ہے، کوئی اپنی بیماری کا عذر کر رہا ہے، کوئی گھر والوں کی بیماری کا عذر کر رہا ہے. لیکن ایک بدبخت وہ بھی تھا جد بن قیس منافقین میں، کہ اس نے آ کے باقاعدہ گستاخانہ انداز اختیار کیا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے تو آپ اجازت ہی دے دیجئے، اس لیے کہ آپ جا رہے ہیں سلطنت روم کی طرف اور رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ میری کمزوری ہے، تو آپ مجھے اس فتنے میں آزمائش میں نہ ہی جاتی ہے تو بہتر ہے. اب یہ انداز جو ہے یہ اس کے اندر بین السطور میں وہ گستاخی کا پہلو موجود ہے، طنز ہے. تو فرمایا کہ ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں مجھے رخصت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے. انا فی الفتنہ سقطوا، سن لو کہ فتنے میں تو یہ گر چکے ہیں، ناکام ہو گئے اس آزمائش میں جس میں وہ ڈالے گئے تھے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کافروں کا. ان تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ، اگر تمہیں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ، ان تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی شکست کا، وقت شکست کا سامنا کرنا پڑ جائے، يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا مِنْ أَمْرِنَا مِنْ قَبْلُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا بچاؤ پہلے ہی کر لیا تھا، اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا، ہمیں پتہ تھا مسلمانوں کو شکست ہونی ہے، لہٰذا ہم نے جو ہے پہلے ہی بہانہ کر کے اور ہم بیٹھ رہے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹ کر جاتے ہیں بڑے خوشی خوشی اتراتے ہوئے کہ دیکھ لو ہماری تدبیر صحیح ہوئی اور ہم بچ گئے اور وہ جو گئے تھے وہ نقصان اٹھا رہے. قُلْ مَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اب مسلمانوں سے کہلوائی جا رہی ہے ایک بات، کہہ دو لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی. ایک بات نمبر دو، ہوا مولانا، وہ ہمارا رب جو ہے ہمارا مولا ہے، ہمارا پشتنہ ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا دوست ہے، ہم اس کے وفادار ہیں، تو وہ ہمارا سپورٹر ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یعنی وہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات ہمارے مقدم نہیں کرے گا جس میں ہمارے لیے کوئی نقصان ہو، کوئی شر ہو. بظاہر تکلیف بھی ہے تو اس کے پردے میں بالآخر کوئی خیر پوشیدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ مولا ہے ہمارا، وہ ہمارا نفع نقصان ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کس میں نفع ہے کس میں نقصان. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اور اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ تم لوگ ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں کے سوا اور کیا توقع رکھتے ہو، اور وہ دو بہترین چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روم سے ٹکر مول لینے کے لیے، ایک امکان یہ ہے کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہاں پر ختم ہو جائیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، تو شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہی تو مرتبہ ہے جس تک پہنچنے کی آرزو ہے، ہمارے لیے تو بہترین آپشن وہ ہے. اور اگر ہم فتح مند ہو کر واپس آئیں، دوسرا امکان تو یہی ہے نا، تو پھر تمہارے نزدیک بھی ہم کامیاب ہوئے، تو ہمارے نزدیک تو دونوں ہی کامیابیاں ہیں، دونوں ہی بہترین باتیں ہیں. کسی بھی شر کا اور کسی بھی ناکامی کا ہمارے ذہنوں میں تو کوئی تصور ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں اور اس ابھی موقع کی طاق میں ہیں، اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط کرے اپنی جانب سے، او بأيدينا، یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوا دے. جو کچھ تم کر رہے ہو، دین کے ساتھ غداری، اللہ کے رسول کا تنصر و استہزاء، تمہیں تو اب عذاب ملنا ہے، اب انتظار اس بات کا ہے کہ اللہ عذاب ڈائریکٹ بھیجے گا یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوائے گا. فتربصوا انا معكم متربصون، اب تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کر رہے ہیں، تمہارے انجام کے منتظر. قل انفقوا طوعا او کرها، کہہ دیجئے کہ اب خرچ کرو، انفاق کرو، چاہے اپنی خوشی سے چاہے کراہت کے ساتھ جبرن، لن يتقبل منكم، اب تم سے یہ انفاق بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ خاص مینٹلٹی ہوتی ہے کہ جان بچانے کی خاطر چلیں کچھ نذرانہ لے کے حاضر ہو گئے کہ حضور ہم نکل تو نہیں سکتے، یہ ہماری طرف سے کچھ ہدیہ قبول فرما لیجیے، جان بچ جائے گی تو آدھی ساری جاتی دیکھیے تو آدھی دیجیے بانٹ، بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کچھ، اگرچہ مال نکالنا بھی ان کے لیے کم نہیں تھا ایک آزمائش، لیکن جان بچانے کی خاطر کچھ جینا پڑ جائے تو وہ انہیں گوارا تھا۔ تو فرمایا کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب تمہارے یہ صدقات اور تمہارا انفاق بھی قبول نہیں کیا جائے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم نافرمان لوگ ہو، سرکش لوگ۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کے صدقات و انفاق کی قبولیت سے جو انکار کیا گیا تو اس کا سبب یہ تھا، الا انهم كفروا بالله و برسوله، کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، یعنی ظاہرا مسلمان ہیں، اندر سے کفر کر چکے ہیں، کوئی کسر تو نہیں رہ گئی ہے، اور یہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بڑی کسل مندی کے ساتھ، بوجھل طبیعت کے ساتھ۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خرچ بھی نہیں کرتے مگر دل پر جبر کرتے۔ فلا توجب کا موال ہوں ملا اداد ہوں، اے نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ منافقین کی اکثریت وہ تھی جو صاحب حیثیت لوگ تھے، دولت مند تھے، تو یہ دولت اور ان کی حیثیت اور یہ جو ہے سٹیٹس، یہی ان کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ، مال کی محبت، اولاد کی محبت۔ تو فرمایا کہ ان کو جو ہم نے زیادہ دیا ہے، یہ اپنے معاشرے کے معتبر لوگ ہیں، ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، تو اس سے آپ تعجب میں مبتلا نہ ہوں، اس سے کوئی اثر قبول نہ کریں۔ اور آپ کو بھی یہ حکم ہے اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو کہ ان اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے۔ وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جان نکلے اور اسی طریقے سے وہ حالت کفر میں، منافقت کی حالت میں مرے، اور ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہو۔ یہ مال اور یہ اولاد ان کے لیے اسی دنیا میں سہانے روح بنے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اس مال کی فکر میں جو آدمی بزنس مین ہو اور بہت پھیلا لیا ہو اس نے، آپ کو معلوم ہے صبح شام ایک ہی فکر ہے، نہ دن کا چین ہے نہ رات کا آرام ہے، رات کو بھی نیند نہیں آ رہی ہے، ٹرینکولائزر بھی دے رہے ہیں اور خواب آور گولیاں کھا رہے ہیں، اپنے تمام جو ہیں وہ آسائشیں درج کی ہوئی ہیں، نہ کوئی بچوں کے حقوق کا خیال ہے، ایک بزنس جو ہے انہوں نے وہ ہلکان ہو رہے ہیں اس کے پیچھے۔ تو یہ بزنس جو ہے ان کے لیے سہانے روح ہے، ایک معنی میں ایک ہر وقت کی مصیبت ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی جو ہے اگر نافرمان ہو اور وہ والدین کے سامنے سرکشی دکھائے تو پھر وہ دنیا میں وہ اولاد جو ہے وہ رحمت نہیں، وہ سہانے روح بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں اسی دنیا میں سزا دینا چاہتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، بے شک وہ تم میں سے ہیں، یعنی وہ اے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، فرمایا وہ نہیں ہے تم میں سے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ انتہائی مزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں، جنگ سے اور جہاد سے بھاگنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیمہ۔